السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اعتم سدل عمامته بين كتفيه. قال نافع وكان ابن عمر يفعل ذلك. قال عبيد الله ورأيت القاسم بن محمد والسالم يفعلان ذلك. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس وعليه عمامة دسما. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پگڑی باندھنے کا ذکر, عمامے کا ذکر. اس سے پہلے یہ بات آ چکی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پگڑی باندھتے تھے اور آپ کی یہ سنت مستمرہ دائمہ تھی, یعنی ہمیشہ کی سنت تھی. اور پگڑی کے اندر ٹوپی پہنا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خالی ٹوپی بھی پہنی ہے, اس کا بھی ذکر ہے, لیکن زیادہ تر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمامہ پہنا ہے. آپ کا عمامہ کتنا لمبا ہوتا تھا, اس سلسلے میں لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو امامے تھے. ایک چھوٹا امامہ تھا جو کبھی چھ ہاتھ لمبا ہوتا یا سات ہاتھ لمبا ہوتا, اور ایک بڑا امامہ بھی تھا جو بارہ ہاتھ لمبا تھا اور چوڑائی اس کی ایک ہاتھ, ہاتھ بولتے ہیں کوہنی سے لے کر یہاں تک, یہ ہاتھ ہے, تو چوڑائی اتنی اور لمبائی یا تو چھ ہاتھ کا تھا یا سات ہاتھ کا. جو چھوٹے امامے تھے آپ کے پاس میں, جو بڑا امامہ تھا وہ بارہ ہاتھ کا تھا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب امامہ باندھتے تھے تو اس کا شملہ جس کو لٹکایا جاتا ہے چھور, وہ کہاں رکھتے تھے؟ اس سلسلے میں روایات مختلف ہیں. یہ بھی آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے کی طرف چھوڑ دیا کرتے تھے, جیسے کہ اس حدیث میں جو ابھی پڑھی ہے آپ کے سامنے آیا ہے کہ حضرت ابن عمر فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب امامہ باندھتے تھے تو اپنا امامے کو, یعنی اس کے شملے کو, دونوں کاندھوں کے بیچ میں پیچھے کی طرف ڈال دیا کرتے تھے. اور بعض روایت میں آتا ہے کہ آگے کی طرف سیدھی طرف, تو پیچھے کی طرف بھی ڈال سکتے ہیں, آگے کی طرف سیدھی طرف بھی ڈال سکتے ہیں. کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے دو چھور نکالے ہیں, یعنی ایک حصہ اگلا بھی پچھلا بھی نکالا ہے اور دونوں کو پیچھے کی طرف ڈال دیا ہے. اس طرح بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے. افضل پیچھے کی طرف ہی ڈالنا ہے, آگے بھی ڈال سکتے ہیں آپ, لیکن افضل کیا ہے, زیادہ تر روایت جو ہیں وہ اسی بات کو بتاتی ہیں کہ پیچھے کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم شملہ ڈال لیا کرتے تھے. اس کے ایک راوی ہیں حضرت عبید اللہ, یہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت قاسم ابن محمد کو دیکھا, یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے ہیں اور بڑے درجے کے عالم ہیں. کہتے ہیں میں نے حضرت قاسم ابن محمد کو دیکھا, اور اسی طرح سالم, یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے ہیں, میں نے ان دونوں حضرات کو دیکھا, یا فعلانی ذالک, کہ یہ بھی اسی طرح سے کرتے تھے کہ امامہ باندھ کر اس کا شملہ پیچھے کی طرف رکھ دیا کرتے تھے. پھر اگلی حدیث ہے جس کے ایک راوی ہیں حضرت عبد الرحمن ابن الغسیل، یہ حضرت اکریمہ سے نقل کرتے ہیں، وہ حضرت عبداللہ ابن عباس سے نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر خطبہ دیا، وعلیہ عمامۃ دسما، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خطبہ دیا تو آپ کے سر مبارک پر سیاہ امامہ تھا یا چکنی پٹی تھی. اس میں جو راوی ہیں ایک حضرت عبد الرحمن ابن الغسیل، غسیل کے معنی آتے ہیں جن کو غسل دیا گیا، تو یہ عبد الرحمن غسیل کے بیٹے ہیں. غسیل سے مراد کون ہے؟ غسیل سے مراد حضرت حنزلہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. ان کا لقب غسیل الملائکہ پڑ گیا تھا جنگ احد کے موقع پر، جب ان کو معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچا ہے، مسلمانوں کو شکست ہوئی ہے، تو انہوں نے اس وقت نئی شادی کی تھی. نئی شادی کا مطلب یہ کہ ایک شادی پہلے بھی ہوئی ہوگی، انہی کے تو بیٹے عبد الرحمن، تو اس وقت ایک شادی کر رکھی تھی اور اپنے گھر والوں کے ساتھ تھے. یہ رات میں جیسے ہی ان کے کان میں یہ آواز پڑی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچا ہے، آپ کو تکلیف پہنچی ہے، مسلمانوں کو شکست پہنچی ہے، تو ان کو برداشت نہیں ہوا اور اسی حالت میں تلوار لے کر نکل گئے، غسل بھی نہیں کیا. یہ حضور سے محبت اور عشق کی بات ہے کہ کچھ نہیں سوچا، بس سرکار کے بارے میں کچھ سنا اور بیتاب ہو گئے، پریشان ہو گئے اور نکل کھڑے ہوئے اور جا کر جنگ احد میں شریک ہوئے. کافروں سے باقاعدہ لڑائی ہوئی اور اس کے اندر ہی شہید ہو گئے. شہید کے بارے میں یہ مسئلہ ہے کہ ان کو غسل نہیں دیا جاتا ہے، لیکن دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ حضرت حنزلہ رضی اللہ تعالی عنہ کو فرشتے غسل دے رہے ہیں، اور صحابہ نے جب ان کو کفن پہنایا انہوں نے بھی دیکھا کہ بالوں سے پانی ٹپک رہا ہے. سب صحابہ نے، جن صحابہ نے ان کو کفن پہنایا ان سب نے دیکھا، جنہوں نے دفن کیا سب نے دیکھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان کے گھر میں پوچھنا چاہیے کیا بات ہے. جب مدینہ طیبہ پہنچے ہیں تو ان کے گھر میں دریافت کروایا، بھی کیا بات تھی، میں نے دیکھا کہ حنزلہ کو فرشتے غسل دے رہے ہیں. تو ان کی اہلیہ محترمہ نے بتایا، حضرت اصل میں جب یہاں سے گئے تھے تو جنابت کا غسل ان پر فرض تھا، غسل کیے بغیر ہی نکل گئے تھے، وہ حضور کی محبت میں کچھ نہیں سوچا بس نکل گئے. تو اللہ پاک نے ان کا ایسا اعزاز کیا کہ فرشتوں کے ذریعے سے پہلے غسل دلوایا، فرشتوں کے ذریعے سے غسل دلوایا، ورنہ مسلمانوں کو کیا پتہ چلتا. مسلمان تو عام قاعدے کے مطابق شہید کو غسل نہیں دیا جاتا، ان کو بھی دیا جاتا، ان کو بھی ایسے ہی دفناتے. اس لیے اللہ پاک نے اپنی طرف سے انتظام فرمایا کہ فرشتوں کے ذریعے سے ان کو غسل دیا گیا، اس لیے ان کا لقب ہی پڑ گیا غسیل الملائکہ، فرشتوں کے غسل دیے ہوئے، جن کو فرشتوں نے غسل دیا، انہی کے بیٹے عبد الرحمن. یہ حضرت اکریمہ سے نقل کرتے ہیں. اکریمہ حضور کے اور مسلمانوں کے جو سب سے بڑا دشمن تھا، ابو جہل، حضور کا بھی دشمن مسلمانوں کا بھی دشمن، اس کے بیٹے اکریمہ ہیں. مسلمان ہوئے اور اتنے اچھے مسلمان ہوئے، اللہ کا خوف، اللہ کی محبت، ایسی محبت ایسی محبت کہ قرآن کریم کے بڑے عاشق تھے. جب قرآن کریم سامنے آتا اس کو کھول کر ہی کہتے، ھذا کلام ربی، ھذا کلام ربی، یہ میرے رب کا کلام ہے، یہ میرے رب کا کلام ہے، اور بعض مرتبہ یہ کہتے کہتے بے ہوش ہو جاتے. ایسی محبت قرآن سے، ایسا عشق اور ایسی اس کی عظمت ان کے دل پر تھی. تو حضرت اکریمہ صحابی ہیں، یہ دوسرے ایک صحابی سے نقل کرتے ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر خطبہ پڑھا اور جب خطبہ آپ پڑھ رہے تھے تو ہم نے دیکھا کہ آپ کے سر پر کالا عمامہ ہے. یہاں پہ ایک لفظ ہے عمامتن دسما, اس کے دو ترجمے ہیں, کالا عمامہ اور دسما. دسمن سے بنا ہے, اس کے معنی آتے ہیں چکناہٹ کے, اور عصابہ کے معنی پٹی کے بھی آتے ہیں. بعض جگہ عصابتن دسما ہے تو اس کے معنی پٹی کے بھی آتے ہیں. تو اللہ چکنی پٹی تھی. اصل میں کیا تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آخری وقت تھا دنیا میں رہنے کا اور اس کے بعد آپ پردہ فرما گئے, اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کئی دنوں تک اپنے گھر میں ہی رہے, کمزوری کی حالت میں, مرض الوفات میں تھے آپ. تو ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے تو آتا آپ کے پٹی بندھی ہوئی تھی, کیونکہ آپ کے اس وقت سر میں بھی درد ہو رہا تھا, آپ کے پٹی بندھی ہوئی تھی. اور چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیل لگایا کرتے تھے تو اس تیل کا اثر اس پٹی پہ بھی ظاہر ہو رہا ہے, اس کو صحابی نے نقل کر دیا ہے. تو دونوں طرح سے اس کو پڑھا جا سکتا ہے, اس لفظ کو عصابتن دسما بھی پڑھ سکتے ہیں جس کے معنی آتے ہیں چکنی پٹی کے, کہ آپ نے سر کے درد کی وجہ سے ایک کپڑا باندھ رکھا تھا, اور کالا عمامہ یہ بھی اس کا ترجمہ کیا جا سکتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ خطبہ دیا ہے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور خاص انصار کے محاسن اور ان کے مناقب کو بیان فرمایا, ان کی فضیلت بیان فرمائی, اور کہا تم میں سے جو شخص امیر بنے اس کو چاہیے کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے, انصار کے ساتھ. اس میں ایک اشارہ آپ نے یہ دے دیا ان الفاظ میں کہ اگر میرے بعد کسی کو تم امیر بناؤ تو قریش میں سے بنانا, انصار میں سے نہیں. کیوں حضور کیا کہہ رہے ہیں, اگر تم میں سے کوئی امیر بنے تو انصار کے ساتھ, بطور خاص انصار کے ساتھ حسن سلوک کرنا, اچھا سلوک کرنا. انہوں نے مسلمانوں کی بڑی مدد کی ہے, اسلام کی بڑی مدد کی ہے ان حضرات نے, صحابہ اکرام کو ٹھکانہ دیا ہے انہوں نے, مہاجرین کو ٹھکانہ دیا ہے. یہی وجہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے تو اس وقت صحابہ میں جو یہ معاملہ اٹھا کہ اب خلیفہ کس کو بنایا جائے, اور اس میں ایک بات یہ بھی آ رہی تھی کہ حضور کا نائب اور خلیفہ ایک انصار میں سے ہو ایک مہاجر میں سے ہو, یا یہ کہ انصار والوں میں سے بعض کہہ رہے تھے کہ انصار میں سے ہی ہونا چاہیے, قربانیاں زیادہ ہماری ہیں, اس قسم کی باتیں تھیں. تو اس وقت جو بڑے صحابہ تھے انہوں نے جا کر یہ بات کہی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو یہ فرمایا الائمۃ من قریش, ائمہ جو ہوں گے, امام جو ہوگا یعنی حاکم جو ہوگا وہ قریش سے ہوگا, یہ حضور کی حدیث ہے. پھر ان میں سے بعض صحابہ ایسے تھے یعنی انصاری صحابی, وہ خود کہنے لگے دیکھو بھائی بات ایسی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آخری خطبہ ارشاد فرمایا اس میں مہاجرین کو حضور تاکید کر رہے ہیں انصار کے ساتھ اچھا سلوک کرنا, جس میں صاف اشارہ ہے کہ ان کو حاکم بننا ہے حضور کے بعد, اس لیے کہا جا رہا ہے ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. لہذا حاکم اور خلیفہ یا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نائب اگر کوئی بنے گا تو وہ قریش میں سے ہوگا, لہذا قریش میں سے ہی انتخاب کر لیا جائے. چنانچہ قریش میں انتخاب طے تھا, یعنی سب سے افضل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امت میں اگر کوئی تھا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس تھی, تو انہی کو منتخب کر لیا گیا. اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تمام صحابہ نے اجماع کر لیا اور تمام صحابہ ان پر بیعت ہوئے اور وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ ہوئے. حضور کے خلیفہ صرف ایک ہیں, بعض جگہ کہا جاتا ہے خطبوں کے اندر بھی حضرت عثمان غنی بھی حضور کے خلیفہ, حضرت علی بھی حضور کے خلیفہ, حضرت عمر بھی, نہیں حضور کے خلیفہ صرف ایک ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. ہاں حضرت عمر حضرت ابو بکر کے خلیفہ ہیں, حضرت عثمان حضرت عمر کے خلیفہ ہیں, حضرت علی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلیفہ ہیں. ایسا ہے خلیفہ کا معنی نائب. تو نائب حضور کے نائب کون ہیں؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. ہاں ان کو خلیفہ کہا جائے گا, خلیفہ ہیں, خلیفہ راشد کہا جائے گا. سب کو ملا کر خرافہ راشدین کہا جائے گا ان حضرات کو. لیکن خلیفۃ الرسول کا مستاق صرف حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے, دوسرے کوئی خلیفۃ الرسول کا مستاق نہیں ہے. تو اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب باہر تشریف لائے اور بہت ساری نصیحتیں فرمائیں, خاص طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نصیحت فرمائی وہ یہ تھی کہ انصار کے ساتھ رعایت کا معاملہ کرنا, حسن سلوک کا معاملہ کرنا. اگلا باب ہے باب ما جاء فی صفت ازار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ازار یعنی لنگی کا ذکر. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اکثر حالات میں لنگی ہی پہنی ہے. پجامے کے بارے میں روایات مختلف ہیں, پجامہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنا ہے یا نہیں پہنا ہے اس سلسلے میں رائے مختلف ہیں. تحقیق یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیجامہ موجود تھا, آپ نے خریدا تھا, آپ نے پسند فرمایا پیجامہ, لیکن پہننے کی نوبت نہیں آئی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض موقعوں پر اس کے استر ہونے کو بھی ثابت کیا جاتا ہے, یعنی آپ نے گویا یہ کہا کہ اس میں ستر زیادہ ہے, اس میں ستر زیادہ ہے. اور پھر حضور کے زمانے میں بہت سارے صحابہ پاجامہ پہنتے تھے, وہ حضور کی اجازت سے ہی پہنتے تھے. اس لیے پاجامہ پہننا اس کو کوئی ناجائز نہیں کہہ سکتا, نہ سنت کے خلاف کہہ سکتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر پاجامہ پہنا نہیں تو خریدا تو تھا, آپ کے پاس موجود تھا. حتیٰ کہ بعض روایات میں ہے کہ آپ جب دنیا سے تشریف لے گئے تو آپ کا جو سامان بچا ہوا تھا ترکا, اس میں پائجامہ بھی تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا. لہذا پائجامہ سنت سے ثابت ہے, اس کو کوئی غیر سنت نہیں کہہ سکتا ہے. پھر صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین پہنتے تھے. اور یہ بات طے ہے کہ حضور کے سامنے کوئی فعل کیا جا رہا ہو, کوئی کام کیا جا رہا ہو, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سکوت ثابت ہو, اس پر خاموشی ثابت ہو, اس کا مطلب وہ چیز درست ہے. تو حضور کے سامنے صحابہ کرام پیجامہ پہنتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر کچھ نہیں کہا, بلکہ کئی موقع پر آپ نے پسندیدگی کا اظہار فرمایا, اس کا مطلب یہ بھی کیا ہے, سنت ہے. لیکن اتنی بات تو ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عام حالات میں, بلکہ آپ نے لنگی ہی پہنی ہے, لنگی ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لنگی کیسی اور کہاں تک رہتی تھی؟ سیدھی سادھی لنگی پہننے کا معمول تھا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو لنگی رہتی تھی وہ عام طور پر نصف پنڈلی تک, پنڈلی سے نیچے جب ہم جائیں گے نا تو یہ پنڈلی کا کٹ ہوتا ہے, یہاں پہ دیکھیے, تو یہ جو نصف پنڈلی ہے یہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لنگی ہوتی تھی. نیچے سے اوپر کو جب آپ دیکھیں گے تو چار پانچ انگل کے بعد میں پنڈلی کٹ نظر آئے گا آپ کو, یہ نصف ساق ہے, نصف پنڈلی کہلاتا ہے وہ حصہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لنگی عام طور پر یہیں تک رہتی تھی. ٹخنوں تک لفظ سنیے, ٹخنے شامل نہیں, تک پہننے کی اجازت ہے, جائز ہے, درست ہے. ٹخنے ڈھانکنا یا ٹخنوں سے نیچے لنگی یا پائجامہ یا پتلون پہننا یہ بالکل حرام ہے. لفظ ناجائز بھی استعمال نہیں کر رہے, کیا ہے یہ؟ حرام ہے. ٹخنے ڈھانپنا کیا ہے؟ حرام. یہ ان گناہوں میں سے ہے جن کو کہا جاتا ہے گناہ بے لذت, یعنی کوئی لذت بھی نہیں ہے اور گناہ ہو رہا ہے. آدمی چل رہا ہے, پھر رہا ہے, کھا رہا ہے اور گناہ کے اندر مبتلا ہے. کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں اللہ سے کچھ کہنے کی, کچھ مانگنے کی ضرورت ہوتی ہے. ہم مانگتے ہیں اور تمام شرائط پورے کرتے ہیں ہم مانگنے کے, دعا مانگنے کے, الحاح سے مانگ رہے ہیں, تضرع سے مانگ رہے ہیں, پورے دل سے مانگ رہے ہیں, توجہ کے ساتھ مانگ رہے ہیں, اللہ اللہ چلا رہے ہیں, کہہ رہے ہیں, رات کو تہجد کے وقت اٹھتے ہیں, اللہ سے مانگ رہے ہیں, لیکن دعا قبول نہیں ہو رہی. بزرگوں نے لکھا ہے کہ اوپر سے نیچے تک دیکھو کہ کسی غلط کام میں تو مبتلا نہیں ہے. تو کئی مرتبہ یہ چیزیں ہوتی ہیں ہمیں پتہ نہیں چل پاتا. ٹخنوں سے نیچے پجامہ پہن رہے ہیں ہم, ٹخنوں سے نیچے لنگی بس چل رہی ہے ہماری. تو یہ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو قبولیت کے اندر رکاوٹ بن جاتی ہیں. اللہ پاک کا دربار تو ہر وقت کھلا ہوا ہے, وہ تو ہر وقت دینے کے بہانے تلاش کرتے ہیں, لیکن ہم ہی اپنے کسی نہ کسی فعل کی وجہ سے اپنی دعاؤں کو روکتے ہیں. اس لیے اس کا خیال کرنا بہت ضروری ہے کہ حرام میں مبتلا ہوتے ہوئے دعا قبول نہیں ہو, اس کا خیال رکھنا ضروری ہے. ہاں یہ اللہ کی مرضی ہے, بعض مرتبہ اللہ قبول بھی فرماتے ہیں کہ ان کا فیضان اتنا عام ہے اور ان کا کرم اتنا عام ہے کہ وہ اپنے گنہگار بندوں کی بھی سنتے ہیں. لیکن بہرحال یہ ایک اصول ہے. ایک ملازم ہماری نافرمانی بھی کرتا رہے, ہم اس سے کہتے ہیں 8 بجے سے شام کو 6 بجے تک تجھے دکان پہ رہنا ہے. وہ کہتا ہے نہیں صاحب, میں تو 12 بجے سے رہوں گا. ہم روز سمجھاتے ہیں کہ تنخواہ اسی وقت ملے گی تجھے جب تو 8 بجے سے 6 بجے تک دکان پر رہے گا, لیکن وہ ٹھیک 12 بجے آتا ہے اور وقت سے پہلے چلا جاتا ہے. ہماری جو شرائط دی ہوئی ہیں ان کو پوری نہیں کرتا, تو تنخواہ اس کو پوری ملے گی یا کٹ کے ملے گی؟ کتنے لوگ تو ایسے دیں گے ہی نہیں, جو دینا چاہیں گے تو تنخواہ کاٹ کر دیں گے. تو اسی طرح سے اللہ پاک نے ایک نظام بنایا ہے, اس نظام کے تحت ہمیں چلنا ہے. ہم بندے ہیں, غلام ہیں. اللہ نے کہا یہ شرطیں تمہارے اندر پائی جائیں گی تو تمہاری بات قبول ہوگی, ورنہ نہیں. گزشتہ منگل کو ہمارے بھائی نے ایک سوال کیا تھا, بڑا پیارا سوال. حضرت مستجاب الدعوات کسے کہتے ہیں, اور کیا ہم میں سے بھی, ہم لوگ بھی کیا مستجاب الدعوات بن سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب مختصراً میں نے دیا تھا کہ مستجاب الدعوات کہتے ہیں اس کو جس کی دعائیں قبول ہوتی ہوں, اور ہم میں سے بھی ہر شخص مستجاب الدعوات بن سکتا ہے. لیکن اللہ نے جو چیزیں بنائی ہیں, جو چیزیں رکھی ہیں, طے کی ہیں دعا کی قبولیت کے لیے, ان کو ہمیں پورا کرنا ہے. اللہ نے کہا ہے حرام سے بچنا ہے, کھانے پینے کے اندر بھی, پہننے کے اندر بھی, افعال کے اندر بھی حرام سے بچو, پھر مانگو, دیکھو دعا قبول کیوں نہیں ہوتی ہیں. یقیناً دعا قبول ہوتی ہیں. اللہ پاک نے تو وعدہ کیا ہے. پہلے زمانے میں صرف نبیوں سے یہ وعدہ ہوتا تھا, ادعونی استجب لکم, مجھ سے دعا مانگو میں قبول کروں گا. لیکن اس امت کی یہ خاص شان ہے, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت ہے کہ اس امت میں ہر فرد کو اللہ نے کہا ہے, ہر امتی سے کہا ہے, ادعونی استجب لکم, تم مجھ سے مانگو میں تمہاری دعا قبول کروں گا. یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے اور آپ کی برکت ہے کہ اس امت کے ہر فرد کو اللہ پاک نے یہ فضیلت دی ہے, دعا مانگے. تو ہر شخص ہم میں سے مستجاب الدعوات بن سکتا ہے. اس لیے جو حضرات عمرے کو یا حج کو جاتے ہیں نا, میں ان کو ایک بات کہتا ہوں کہ کعبے کو دیکھتے ہی, پہلی نظر پڑتے ہی دعا قبول ہوتی ہے, تو ایک دعا ضرور مانگا کرو اس وقت, اللہ ہمیں مستجاب الدعوات بنا, اللہ ہمیں مستجاب الدعوات بنا. جو دعا مانگے اللہ ہماری قبول فرما. اب جب یہ وعدہ ہے کہ کعبے پہ نگاہ پڑتے ہی دعا قبول ہوتی ہے, تو اول بہلا میں ہم یہ دعا مانگے, اب جتنی بھی دعائیں مانگیں گے انشاءاللہ سب مقبول, ساری دعاؤں کو قبولیت سے نوازا جائے گا. بہرحال کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ بظاہر چھوٹی لگتی ہیں لیکن انجام کے اعتبار سے وہ بڑی خطرناک ہیں. ان میں سے مثال کے طور پر ٹخنوں سے نیچے پجامہ یا پتلون پہننا حرام نہیں ہے, لیکن پتلون ایسی ہونی چاہیے ٹائٹ نہیں ہونی چاہیے, اور اتنی باریک اور پتلی نہیں ہونی چاہیے کہ جسم کا حصہ نظر آئے. پتلون تو عام طور سے اتنی باریک ہوتی نہیں ہے, لیکن آج کل ایک نیا فیشن چل گیا کہ پتلون پھاڑ کر پہن رہے ہیں, جس میں کبھی کبھی شبہ ہوتا ہے کہ کہیں بھائی بڑا, پہلے تو ایسے ہی لگتا تھا کسی غریب, بہت غریب ہے بےچارہ, یہ زکوٰۃ کا مستحق ہے, امداد کا مستحق ہے, اس کو کچھ دے دیا جائے. بالکل کیسے ہی میں تو ایسے ہی سمجھا کہ کتنا غریب ہے یہ بےچارہ, سب پھٹی ہوئی پہن ہے وہی پہنتا ہوا آ رہا ہے گھر والے, لیکن بعد میں پتہ چلا یہ فیشن ہے صاحب. تو یہ پتلون اس طرح سے پھٹی ہوئی ہونا, یہ دیکھیے گھٹنا ہے, گھٹنے سے لے کے ناف تک یہ ستر میں شامل ہے. اس کا کھولنا, اس حصے کا ذرا سے بھی حصے کھولنا یہ حرام ہے. اور ہم بالکل یہیں سے ہی, جو لوگ اس کو کرتے ہیں ایسے, وہ یہیں سے ہی پھاڑیں گے اس کو یا پھٹوائیں گے, یا ایسی کمپنیوں سے آ رہی ہیں وہ, تو یہ حرام کام کرنے چلتے پھرتے. تو پتلون پہن سکتے ہیں, لیکن پتلون جو ہونی چاہیے ایک تو ٹخنوں سے اوپر ہونی چاہیے, ٹخنے ڈھکے ہوئے نہیں ہونے چاہیے. دوسری یہ کہ ٹائٹ نہیں ہونی چاہیے, کہ اتنی ٹائٹ ہے کہ جسم کا حصہ جس کا چھپانا فرض ہے اس کا سائز دکھایا جا رہا ہے, جسم کا یہ حصہ یہاں سے یہاں تک چھپانا فرض ہے. ایسا کپڑا پہننا جس سے اس کا سائز دکھتا ہو یہ بھی حرام ہے, ایسا کپڑا پہننا. تو ایسی پینٹ نہیں پہن سکتے, ایسی پتلون نہیں پہن سکتے, اتنی باریک نہیں پہن سکتے, یا ایسی پھٹی بھی نہیں پہن سکتے اس سے ستر نظر آئے. اس کا خیال رکھنے کی بھی بہت ضرورت ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے مسجد کے اندر کچھ بچے اور کچھ نوجوان ایسی پینٹ اور قمیص پہن کر آتے ہیں کہ قمیص اوپر کو ہوتی ہے اور پیچھے کا کافی حصہ دکھتا ہے, اس کا بھی خیال رکھنے کی ضرورت. ناف اور ناف کے مقابل جو پیچھے یہ کمر کا حصہ ہے, یہاں سے لے کے گھٹنے تک نیچے تک یہ پورا ستر ہے. اگر اس طرح سے وہ کھلے گا تو یہ بالکل غلط ہو جائے گا. آدمی جو ہے یہ خواہ مخواہ کا ایسا گناہ کر رہا ہے جس میں کوئی لذت بھی نہیں ہے, اور جب کھلتا ہے یہ حصہ تو اس کو احساس بھی نہیں ہوتا ہے. کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے کسی کے ستر کو دیکھ لیا, ایسے نگاہ پڑ گئی, تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. تو سنیے مسئلہ, یہ مجھ سے پوچھا کئی لوگوں نے. ہماری مسجد میں ایک صاحب تھے, انتقال ہو گیا, اللہ ان کی مغفرت فرمائے, 5-6 سال پہلے. تو انہوں نے کہا کہ صاحب یہ جو ہے نا, یہ نوجوان آتے ہیں, اور وہ بڑے غصے ہو رہے تھے ان پر کہ یہ آتے ہیں نوجوان اور ہمارا وضو ٹوٹ جاتا ہے, اس طریقے سے قمیض ان کے اوپر ہو جاتی ہے. تو میں نے ان کو سمجھایا اس سے وضو نہیں ٹوٹتا, کسی کے ستر پر ہماری نگاہ پڑ جائے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے, لیکن ہمیں دیکھنا بھی نہیں ہے. جیسے اجنبی عورت کے بارے میں یہ حکم ہے کہ نگاہ پڑتے ہی فوراً نگاہ ہٹا لینا ہے, نہ جمانا ہے نہ دوبارہ دیکھنا ہے, فوراً ہٹا لینا ہے. بالکل ایسے ہی حکم اس کا ہے کہ اگر ایسا معاملہ پیش آ گیا تو ہمیں فوراً نگاہ ہٹا لینی ہے, دیکھتے نہیں رہنا اس کو, یہ خیال ہے. لیکن اس سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے. تو ٹخنوں سے نیچے پجامہ پہننا بالکل حرام ہے. لنگی بھی کوئی پہنے گا ٹخنوں سے نیچے یا ٹخنے ڈھاپے گا تو بھی حرام ہے. پتلون بھی اگر کوئی اس طرح سے پہنے گا تو بھی حرام ہے. یہاں تک کہ توب, لوگ توب کو سمجھتے ہیں سنت ہے, اور ٹخنوں سے نیچے پہننا اس کو سمجھتے ہیں یہ اس کی سنت ہے, ایسا کچھ نہیں ہے. توب کو اگر ٹخنوں سے نیچے پہنا جائے گا یا ٹخنے اس سے ڈھکیں گے تو یہ بھی جائز نہیں ہے, یہ بھی حرام ہے. تو اس کا خیال رکھنے کی بہت ضرورت ہے. اس کے اندر جو روایت ہے, حضرت ابو بردا سے روایت ہے, فرماتے ہیں کہ اخرجت الینا عائشہ رضی اللہ عنہا کساءً ملبدًا او ازارًا غلیظًا, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں, حضرت عائشہ کہتی ہیں, حضرت عائشہ کے پاس حضرت ابو بردا, وہ فرماتے ہیں کہ ہم حضرت عائشہ کے پاس تھے, حضرت عائشہ نے ہمارے سامنے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک چادر اور ایک لنگی دکھائی نکال کر. یہ حضور کی چادر تھی, یہ لنگی تھی. چادر کیسی تھی؟ پیوند لگی ہوئی, کساء ملبدن, پیوند لگی ہوئی. اور لنگی کیسی تھی؟ ازارن غلیظن, موٹی لنگی. اور فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال, آپ کی وفات انہی دو کپڑوں میں ہوئی تھی. قبض روح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی ہذین. اس سے ایک بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب فتوحات کی کثرت ہو گئی تھی، فتوحات کا مطلب یعنی مال کی وسعت بہت ہو گئی تھی، اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رہنا سہنا سادہ تھا۔ یہی بتانا چاہتی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ویسے یہ بات ہے کہ آپ نے عمدہ قیمتی کپڑے بھی پہنے ہیں جب آپ کے پاس آئے، لیکن عام حالات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سادگی کو پسند فرمایا ہے، اور جب دنیا سے تشریف لے گئے ہیں اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سادگی کا سبق امت کو دیا ہے کہ آپ کی وفات جو ہوئی ہے، آپ کا پردہ فرمانا ایسے کپڑوں میں ہوا ہے کہ پیوند لگی ہوئی چادر ہے اور موٹی لنگی ہے، کھردری موٹی لنگی۔ عام طور پر یہ موٹا اور کپڑا یہ دنیا سے بیزاری کی علامت سمجھا جاتا تھا، کافی چلتا ہے سادگی کی علامت سمجھا جاتا تھا، اور مہین اور باریک قسم کے کپڑے پہننا یہ ترفہ الحالی مالداروں کی علامت سمجھا جاتا تھا، اور چونکہ مالدار لوگ پہنتے اس لیے کبھی کبھی اس قسم کے کپڑوں سے کبر بھی پیدا ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ اللہ والوں کا یہ اصول رہا ہے کہ کپڑے پہننے میں وہ سادگی کو پسند فرماتے ہیں۔ صفائی تو انتہائی ضروری چیز ہے، ایک چیز ہے صفائی، ایک ہے سادگی۔ سادگی اس کو مت سمجھیے آپ کہ سادگی یہ ہے کہ آدمی جو ہے وہ میلے کچیلے کپڑے پہن رہا ہے، یہ سادگی نہیں ہے، یہ تو غلط چیز ہے بالکل۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو بڑے صاف ستھرے رہا کرتے تھے، آپ نے فرمایا اللہ نظیف یحب النظافہ، اللہ بھی نظیف ہیں اور اللہ صفائی ستھرائی کو پسند فرماتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو بڑے صاف ستھرے رہا کرتے تھے، لیکن ہاں کپڑوں کے اندر بہت اعلیٰ معیاری کپڑے، اور آدمی کی بڑی کمائی بس اسی میں چٹخ مٹخ میں خرچ ہو رہی ہے، چمکیلے پن دکھانے میں خرچ ہو رہی ہے، اس چیز کو زیادہ پسند نہیں کیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے، حالانکہ اس وقت آپ پورے عرب کے بادشاہ تھے اور آپ کے پاس مالی وسعت پہلے سے کہیں زیادہ ہو گئی تھی۔ خیبر جب فتح ہوا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ پر مال کی وسعت ہو گئی تھی، اور پھر آس پاس کے جو بڑے بڑے رئیس تھے اور نواب تھے، راجہ تھے آس پاس کے، وہ سارے کے سارے ہدایا بھیجتے تھے، اتنے ہدایا کہ ایک ایک آدمی کا ہدیہ جب مسجد نبوی میں لایا جاتا تھا پورا صحن بھر جاتا تھا اور اس کے مالک حضور ہوتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لیے اس کو جمع نہیں فرماتے تھے، آپ اس کو تقسیم فرما دیا کرتے تھے، خود اس سادگی کو پسند فرمایا کرتے تھے۔ اس لیے ہمیں اس حدیث سے سبق ملتا ہے کہ سادگی بہت پسندیدہ چیز ہے، لیکن اس کا مطلب ہر کسی یہ مت سمجھیے کہ صفائی ستھرائی نہیں ہونی چاہیے، صفائی ستھرائی ایک الگ چیز ہے، سادگی بالکل الگ چیز ہے، اور اگر ضرورت پڑ جائے کپڑے میں پیمند لگانے کی تو اس کو معیوب نہیں سمجھنا چاہیے۔ حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی زمانے کی بات ہے کہ چین کا ایک بڑا تاجر ایک بہت قیمتی کپڑا بیچنے کے لیے بغداد پہنچا۔ عام طور پر ایسے کپڑے بادشاہ لوگ ہی پہنا کرتے تھے۔ خلیفہ کے دربار میں جب پہنچے تو خلیفہ نے اس کی قیمت پوچھی تو اتنی قیمت تھی اس کی کہ یہ بادشاہ نے کہا کہ بھائی میں اس کو ابھی نہیں خریدنا چاہتا، ہوگی لیکن اس وقت مناسب نہیں سمجھا، زیادہ قیمت سمجھی بادشاہ نے اس کپڑے کی۔ اس نے سوچا جب یہاں آیا ہوں تو حضرت خواجہ کے دربار میں حاضر ہو جاؤں، کچھ برکت لے کے چلا جاؤں، دعا لے کے چلا جاؤں۔ تو یہ تاجر شام کے وقت حضرت کی مجلس لگتی تھی، حضرت خواجہ کے دربار میں پہنچا تو حضرت نے پوچھا مجلس کے بعد میں بھی کیوں آئے تھے؟ کہا حضرت میں تاجر ہوں، کپڑا بیچنے کے لیے آیا تھا، ایک بڑا قیمتی کپڑا تیار کروایا، سوچا خلیفہ کو بیچوں گا، خرید لیں گے وہ تو میرا کام بن جائے گا، لیکن انہوں نے خریدا نہیں۔ تو حضرت نے کہا اپنے خادم کو بلایا بھی کتنے پیسے ہمارے پاس میں؟ خادم نے کہا حضرت ہیں جتنے کی قیمت بتا رہا ہے اتنے ہیں۔ حضرت نے کہا سارے پیسے اس کو دے دو، کپڑا لے لو اس سے، کہ ایک مسلمان تاجر ہے بیچارہ، اتنی دور سے آیا ہے، خالی ہاتھ نہیں جانا چاہیے۔ نیت کیا تھی؟ ایک مسلمان تاجر ہے، خالی ہاتھ نہیں جانا چاہیے، کپڑا خرید لیا۔ اللہ والوں کی شروع کی زندگی دیکھنی چاہیے، بعد کی زندگی نہیں۔ شروع میں اتنی محنتیں مجاہدے کیے ہوئے ہوتے ہیں، پھر اللہ پاک کی طرف سے وسعتیں اور فتوحات ہوتی ہیں۔ تو اللہ نے ان کو اتنا مال دیا تھا، اب خریدوا لیا کپڑا۔ اب حضرت نے کہا اس کا جبہ تیار کرو ہمارے لیے۔ جبہ تیار کروایا گیا، اور خادم نے کہا حضرت آپ کے جبے کے حساب سے کپڑا کم پڑ رہا ہے. حضرت نے کہا ٹاٹ لگا دو اس میں. اتنا قیمتی کپڑا جو بادشاہ بھی نہیں خرید سکا, جب ضرورت پڑی تو حضرت نے کہا اس میں کیا جوڑو, ٹاٹ جوڑ دو. ٹاٹ جوڑ دی. خلیفہ کے کسی نے کان بھرے, حضرت آپ کی بے عزتی کی ہے عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے, حضرت نے آپ کی بے عزتی کی ہے کہ وہ کپڑا آپ نہیں خرید سکے انہوں نے خرید لیا, آپ کی بے عزتی ہوئی ہے. میں کہا اچھا, وزیر کو کہا بھی دیکھ کیا صورتحال کیا ہے, کپڑے کا کیا کیا. خادم سے پوچھا کپڑے کا کیا کیا, حضرت نے کہا کپڑے کا جبہ سلوا لیا, دیکھو کل پہنیں گے. دوسرے دن جب آیا وزیر, اس نے دیکھا کپڑے کا جبہ حضرت نے پہن رکھا ہے لیکن نیچے ٹاٹ لگا ہوا ہے اس کے. خلیفہ کے پاس آ کر حضرت آپ کی بے عزتی بالکل مقصود نہیں ہے اور نہ وہ مال کے طلبگار ہیں, ورنہ وہ ٹاٹ اس میں نہیں لگاتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ مقصد ان کا صرف اور صرف اعانت مسلم ہوگا, مسلمان کی مدد کرنا مقصد ہوگا, یہی اور کچھ بھی نہیں ہے. بہرحال اور بہت سی باتیں انشاءاللہ اگلے موقع پہ بتائی جائیں گی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. کوئی سوال ہے تو پوچھیے.
حضرت یہ نماز جنازہ پہلے فرض سے پہلے پڑھ سکتے ہیں یا سنتوں کے بعد پڑھ سکتے ہیں حضرت؟ یہ تو یہاں ان پڑھ طور پہ کہیں فرض کے بعد فوراً نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے کہ کوئی لوگ سنت نہیں پڑھتے نفل نہیں پڑھتے, فوراً نماز جنازہ فرض کے بعد پہلے پڑھ لیتے ہیں, سنتوں کو بہت دقت ہوتی ہے.
اصل میں آج کل چونکہ سستی کا زمانہ ہے. کس کا زمانہ ہے؟ سستی کا. سنتیں ہم چھوڑ دیں گے تو چھٹی جائیں گی, اس لیے بہتر یہ ہے کہ نماز جنازہ کے سلسلے میں ذرا سنتوں کا موقع دے دیا جائے, سنتوں کا موقع دے دیا جائے, بہتر یہ. باقی کہیں پر کوئی انتظامی چیز ہے تو وہ حضرات منتظمین جائیں جانیں, لیکن جہاں تک بات ہے مسئلے کی تو مسئلہ تو یہ ہے کہ بہتر افضل اس میں یہ صورت ہے کہ سنتوں کو موقع دے دیا جائے, سنتوں کے بعد میں پھر نماز جنازہ ہونی چاہیے. ورنہ تو کیا ہوتا ہے, جنازے کے ساتھ ساتھ لوگ جاتے ہیں, جنازے کے ساتھ ساتھ لوگ جاتے ہیں اور سنتیں گم ختم, پھر نہیں پڑتا کوئی بھی. اسی وجہ سے یہ افضل ہے کہ آج افضل یہی ہے جو اصل ہے. پہلے مسئلہ گھروں میں نوافل اور سنتیں پڑھنا افضل تھا, لیکن آج کے دور میں علماء یہی کہتے ہیں یہیں پڑھ کے جاؤ, یہیں پڑھ کے جاؤ. کیوں؟ گھر جائیں گے سستی ہے, بہت سارے کام ہیں. بتائیے اور دوسرا کوئی سوال.
یہ جو بتاتے ہیں شریعت, پھر شریعت کے اوپر طریقت, حقیقت, معرفت, یہ چیزیں کیا ہوتی ہیں؟
ہمارے بھائی تو ایسا لگتا ہے ماشاءاللہ صوفی ہیں پورے, ان کے سوال صوفیت سے تعلق رکھتے سارے. جی بتائیے بتائیے, اچھے سوال ہیں, ہمارے ذوق کے سوال ہیں آپ کے, بتائیے.
پھر اسی سے جڑا ہوا صوفیزم بھی کیا ہے تھوڑا بتا دیجیے.
یہ پوچھتے ہیں شریعت طریقت معرفت کیا ہے, اسے جڑا ہوا صوفیزم کیا ہے. کبوتر دیکھا ہے؟ کبوتر اس کے پر کاٹ دو تو بھی کبوتر ہے, کبوتری تو کہیں گے اس کو, لیکن پر لگا دو تو اڑتا ہے, کامیاب کبوتر ہے وہ. ایسی نماز ہے, ایک نماز ایسی ہے جو بالکل کامل نماز ہے, ایک نماز ایسی ہے کہ جس کے اندر کمال نہیں ہے. دوسری مثال سمجھیے کہ ایک انسان کھانا کھا رہا ہے, صحت مند آدمی کھانا بڑے مزے سے کھاتا ہے, بھوک لگی ہوئی ہو دال روٹی بھی رکھ دو تو قورمے کی طرح کھائے گا. ایک بیمار آدمی ہے, سخت قسم کا بخار ہے جس میں ذائقہ بھی خراب ہو جاتا ہے, اسے کھانا کھلاؤ تو کیسے لگے گا کھانا؟ بالکل اسی طریقے سے عام طور پر ہماری جو روحانی طاقتیں ہیں اور اندرونی جو کیفیتیں بڑی کمزور ہے. نماز پڑھ لیں ہم, بس پڑھ لیں جیسے کہ ایک بیمار آدمی کھانا کھا رہا ہے, لیکن نماز ایسی پڑھیں جیسے کہ کامل نماز اللہ چاہتے ہیں, مزہ آئے. اللہ اکبر کہا اور ساری دنیا سے بے خبر. صحابہ کی نماز, کیا آپریشن کرنا تھا, ٹانگ کاٹنی تھی ایک صحابی کی, تو ان کے گھر والوں نے کہا جب نماز پڑھ لیں تب کاٹ لینا. نماز پڑھنے کھڑے ہوئے لوگ, حکیم آیا اور جراح, اس نے ٹانگ کاٹ دی, یہ نماز پڑھتے رہے, پٹی باندھ دی اس نے. بعد میں کیا کر رہے تھے بھائی, اوہو میری ٹانگ کہاں گئی. صحابہ تیر پر تیر کھا رہے, خون نکل رہا ہے, لیکن نماز چھوڑنے کو طبیعت نہیں کر رہی. بعد میں بتایا بھائی اس لیے میں نے نماز توڑ دی کہ حضور کا حکم تھا, سب کی جان کی حفاظت کا مسئلہ تھا. تو نماز ہماری ایسی ہو جائے, عبادت ہماری ایسی ہو جائے, ایسی ہو جائے, اس کے لیے طریقت ہے. اس کے لیے کیا ہے؟ طریقت. نماز پڑھنی ہے اس کے لیے شریعت ہے, نہیں پڑھیں گے تو ڈنڈے لگیں گے, چاہے دل لگے نہ لگے پڑھنی ہے. لیکن اس نماز میں دل لگنے لگے, مزہ آنے لگے, قرآن پڑھنے میں مزہ آنے لگے, اس کے لیے طریقت اور معرفت کا راستہ ہے. اللہ والوں کو تلاش کیا جاتا ہے, ان کی صحبت اختیار کی جاتی ہے, ان سے معلومات حاصل کی جاتی ہیں. اس کو میں اور مختصر بتاتا ہوں آپ کو. ایک بہت بڑے عالم تھے ہندوستان کے, حضرت مولانا حبیب الرحمان صاحب لدھیانوی. ایک بڑی جماعت چلتی ہے مجلس احرار, جنگ آزادی میں اس کا بڑا حصہ تھا, تو اس کے بڑے آدمی تھے وہ. یہ مولانا مدنی جو دیوبند کے شیخ الحدیث تھے, بہت بڑے صوفی بھی تھے, اللہ والے بھی, عالم بھی تھے اور نیتا بھی تھے, بہت بڑے ہندوستان کی جنگ آزادی کے مجاہد, ان کے پاس مشوروں کے لیے آتے تھے. ان کے پاس مشورے کے لیے ایک بہت بڑے صوفی اور بہت بڑے عالم حضرت مولانا زکریہ صاحب بھی آیا کرتے تھے, جن کی فضائل اعمال ہے ہر مسجد میں پڑھی جاتی ہے. وہ بھی ان کی خدمت میں آتے تھے حضرت مدنی سے مشورے کے لیے, وہ بھی حضرت مدنی سے مشورے کے لیے آتے تھے. لیکن وہ تصوف کے, صوفیزم کے قائل نہیں تھے. کون؟ حبیب الرحمان صاحب. اور مولانا زکریہ صاحب تو اعلیٰ درجے کے صوفی ہیں, ان کی تصوف پہ کتاب ہے, ساری کتابیں ان کی پڑھ ڈالیے کہیں نہ کہیں یہ چیز ملے گی, ہر جگہ ان کی یہ چیز مل جائے گی. تو وہ یہ کہتے تھے مولانا زکریہ صاحب کو دیکھ کر کہ یہ آدمی ایسا لگتا ہے کہ زمین پہ بوجھ ہے. حضرت کہتے تھے مجھے تو یہ تم ہی لگتے ہو زمین پہ بوجھ. اس قسم کی باتیں چلتی تھی. لیکن پھر آخر میں خیال آیا بھائی یہ جو تصوف ہے اور طریقت ہے, معرفت ہے, اتنی محنت کرتے ہیں لوگ, مجھے بھی کچھ حاصل کرنا چاہیے, سمجھنا چاہیے آخر ہے کیا. یہ حضرت مدنی سے مشورہ کیا. حضرت نے کہا شاہ عبد القادر رائے پوری کے پاس جاؤ. حضرت شاہ عبد القادر رائے پوری کے پاس گئے, انہوں نے کہا مولانا زکریہ صاحب کے پاس جاؤ. کہنے لگے حضرت کہاں بھیج رہے ہو مجھے؟ کہنے لگے تمہاری اصلاح وہی ہوگی, تمہاری اصلاح وہی ہوگی. تو بڑوں کی نگاہ بڑی ہوتی ہے. تو حضرت مولانا حبیب الرحمان صاحب آئے, اور چونکہ وہ مجاہد قسم کے آدمی تھے, حضرت پڑھانے کے لیے اوپر سے اترے تھے, دم 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 اوپر چڑھے. کہنے لگے مولانا زکریہ صاحب ایک سوال کر کے جا رہا ہوں آپ سے, اور تین دن بعد پھر میرا ایک پروگرام ہے سہارنپور میں, پھر جواب لوں گا. کہ کیا سوال ہے مولانا بتائیے, ابھی جواب لیتے جاؤ اس کا, تین دن بعد کیوں آتے ہیں آپ؟ کہنے لگے سوال میرا یہ ہے کہ یہ تصوف کیا بلا ہے. وہ آپ کا سوال ہے کہ تصوف کیا بلا ہے, اس کا جواب لیتے جاؤ نا. فرمایا تصوف کی شروعات ہوتی ہے حدیث نیت سے, انما الاعمال بالنیات سے. کہاں سے شروعات ہوتی ہے؟ انما الاعمال بالنیات. ہر چیز کا دار و مدار نیتوں پر ہے, ہر جگہ نیت صحیح کر لو, یہاں سے شروعات ہے. اور اس کی انتہا ہوتی ہے ان تعبد اللہ کانک تراہ, حدیث جبرائیل پر, اللہ کی عبادت ایسے کرو کہ گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. اگر ایسے نہیں تو کم از کم اتنا خیال آنا کہ مجھے میرا اللہ دیکھ رہا ہے. یہ ہے تصوف. چلے گئے, سمجھ میں آ گئی. پھر تو حضرت کے پاس مجلس میں ایسا حاضر ہونے لگے اور بہت کچھ حاصل کیا. پھر جی فرمائیے کچھ
حضرت. یہ جم خسر آج کل بہت لوگ سوال کرتے ہیں, نوجوان لوگ. اب ہمارے حنفی مسلک میں یہ جم خسر نماز پڑھ سکتے ہیں؟
جمع قصر.
جمع قصر
ایک تو ہے جمع, ایک ہے قصر. قصر ایک الگ چیز ہے, جمع الگ چیز ہے. میں سمجھتا ہوں آپ کا سوال جمع ہی کے تعلق سے, صرف جمع کے تعلق سے. یعنی دو نماز ایک ساتھ پڑھنے نہ, جیسے مثلا مغرب اور عشاء یا ظہر اور عصر. تو عصر کو ظہر کے وقت پڑھ لینا, عشاء کو مغرب کے وقت پڑھ لینا, یہ کیا درست ہے کیا؟ دیکھیے میں ہوں پکا حنفی عالم, تو ہمارے حنفیہ کے اصول کے لحاظ سے یہ بات ہے کہ نماز کا وقت آنے سے پہلے کوئی بھی نماز ہو ہی نہیں سکتی ہے. جب وقت ہی نہیں ہے, نماز فرض ہوتی ہے وقت آنے پر. ایک آدمی عصر سے پہلے ظہر میں ہی انتقال کر گیا تو کیا عصر کی نماز کا وارثین فدیہ دیں گے؟ نہیں دیں گے نا. عصر کی نماز اس پہ مانی جائے گی؟ نہیں مانی جائے گی. تو جب عصر کی نماز کا وقت آیا ہی نہیں ہے تو ہم کیوں پڑھیں گے اس کو؟ ہمارے اوپر فرض نہیں ہوئی ہے. وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا جو مسلک ہے وہ اقرب الی القرآن ہے, قرآن کے بہت زیادہ قریب ہے. اس لیے امام صاحب پہلے قرآن کو دیکھتے ہیں. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا, قرآن کی آیت ہے, بے شک نماز اپنے مقررہ وقتوں پر فرض کی گئی ہے, وقت پر فرض کی گئی ہے نماز, وقت سے پہلے نہیں کی گئی ہے. تو اب ہم سفر میں جا رہے ہیں, بس اس ذرا سی چیز کی وجہ سے مغرب کی نماز اثر میں پڑھ, اثر کی نماز ظہر میں پڑھ کے چلے گئے, وقت ہی نہیں آیا تو فرض کہاں سے ہوئی ہے. وہ لہٰذا اس کا خیال کرنے کی بہت ضرورت ہے کہ وقت آنے پر ہی نماز پڑھی جائے گی, وقت سے پہلے نماز نہیں ہو سکتی ہے. یہ حنفی مسلک کے لحاظ سے ہے. کسی کے مسلک میں اگر گنجائش ہو تو اس پر عمل کریں, ہمیں کوئی لینا دینا نہیں. جی
حضرت, نماز جنازہ جو ہے باہر پڑھنا اچھا ہے یا مسجد کے اندر پڑھنا اچھا ہے؟ جیسے ہماری مسجد میں یہاں پر جو ہے اندر جماعت چلتے رہتی ہے, جماعت جو مسلح رہتی ہیں یہیں پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے.
ایسے مسائل کے لیے میں بہتر یہ سمجھتا ہوں, میری رائے یہ ہے کہ پہلے جو ارباب انتظام ہیں وہاں پر آپ یہ مسئلہ لے جائیں, تو وہاں پر وہ ہم سے ہی پوچھتے ہیں. ماشاءاللہ آپ کی جو منتظمہ کمیٹی ہے نا, بھائی سہیل صاحب دیگر لوگ, ہم سے ہی پوچھتے ہیں, شہر کے دیگر علماء بھی ہیں. تو اس طرح کے جو مسائل ہیں نا, میری رائے کیا ہے, عام مجمع میں پوچھنے کے بجائے کیا ہے, منتظمہ سے کہیں آپ, اور ہم بھی وہاں ہوں گے وہاں پہ تو اور اچھا ہے. تو اس وقت آسانی ہوتی ہے, عام لوگوں میں پوچھنے سے بہتر.
اور آپ جو بول رہے تھے اس کا جو سطر کا جو مسئلہ ہے, اگر وضو نہیں ٹوٹتا مگر نماز ٹوٹ جاتی ہے نا پیچھے, اگر وہ کوئی دیکھ لائے اس کا سطر پھلا, آپ کا ایک ٹوٹا ٹوٹے گا ٹاکا ہمارا پورا نماز ٹوٹے گا. اگر وہ خان صاحب بولے تھے
جی
آپ کا ٹوٹے گا ایک ٹاکا ہمارا پورا نماز ٹوٹے گا, کوئی خان صاحب اس کے جو بولے تھے وہ.
اچھا اچھا, وہ وضو ٹوٹنے کی بات کر رہے تھے, وہ اس سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے,
نماز ٹوٹ جاتی ہے. سطر اگر نظر آ گیا سامنے والے کا تو اس کی نماز خراب ہوگی, اس کی نماز خراب نہیں ہوئی جو سطر کھلا.
اس بارے میں مجھے پورا علم نہیں ہے, انشاءاللہ بعد میں بتائیں گے. بس سبحان اللہ الحمدللہ رب العالمین, الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء المرسلین محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع مجيب للدعوات. صلى الله على النبي الكريم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.